إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور ہمیں توحید جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے آخری دم تک توحید پر مستقیم رہنے کی تلقین کی ہے معزز حاضرین جہاں شریعت کی تعلیمات مردوں کے لیے واجب ہیں وہیں پر شریعت کی تعلیمات عورتوں کے لیے بھی واجب ہیں قرآن کریم کی پہلی وحی جس میں اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس میں آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم کہ اللہ نے انسان کو وہ تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا تو یہاں پر انسان کہا اللہ نے مرد نہیں کہا رجال نہیں کہا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہاں پر مسلم کہا جس میں عورت اور مرد دونوں داخل ہوتے ہیں معزز حاضرین جس طرح مردوں کو فرائض و واجبات انجام دینی ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی فرائض و واجبات انجام دینی ہے فرائض و واجبات کیا ہیں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اور دیگر امور ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک انسان پر ایک مسلمان پر فرض کرتا ہے ان کو انجام دینے کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہے نماز آپ کی اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب آپ نماز کا طریقہ نہیں جانتے اور نماز کے شروط نہیں جانتے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، غسل سے پاک ہونا ضروری ہے، غسل ہونا ضروری ہے، نجس سے پاک ہونا ضروری ہے، جب تک آپ یہ نہیں جانتے تو بھلا اس فرض کو، اس واجب کو کیسے انجام پائیں گے؟ تو جیسے یہ مرد کے لیے ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کو بھی نماز فرض ہے، تو نماز کا طریقہ، نماز کے شروط، نماز کے واجبات عورت پر بھی واجب ہیں اس کا سیکھنا۔ تو جس طرح جنت اور جہنم جانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے کہ جب تک ہم نہیں جانتے کہ شرک سے کیسے بچا جائے تو جہنم سے ہم رک نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم شرک نہیں جانیں گے تو شرک کی دلدل میں پھنس جائیں گے، تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر ہم توحید کو جانیں گے، شرک کیا ہے جانیں گے، شرک سے بچیں گے، توحید کو اپنائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، عورت ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَمِن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی نیک اعمال کریں چاہے مرد میں سے ہو، عورت میں سے ہو، تو وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ صرف مردوں کے لیے تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ جنت جس طرح مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور توحید نہ جاننے سے، شرک کی دلدل میں پھنسنے سے جس طرح جہنم مردوں کے لیے ہے ویسے ہی جہنم عورتوں کے لیے ہے۔ تو جنت اور جہنم سے بچنے کے لیے عورت کو بھی علم کا حاصل، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے عورت کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرات، آپ دیکھیں قرآن کریم کی تعلیمات، سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کے متعلق فرمایا، جہاد سے متعلق موضوع ہے سورۃ توبہ کا اکثر و بیشتر، اسی درمیان یہ آیت درمیانی قطعہ داخل ہوتا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ آپ کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت میں سے، بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، ایک ایسی بھی جماعت ہونی چاہیے جو علم سیکھنے کے لیے جائیں، علم سیکھیں، علم حاصل کریں، پھر لوٹ کر کے اپنی قوم کو جو ان کے اوپر واجب ہے، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، اپنی بستی والوں کو وہ ڈرائیں، علم سکھائیں، یہ چیز بھی واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کی تعلیم تو درکنار، عورتوں کی تعلیم کی بھی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے، اور عورتوں کی تعلیم کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر ملے گا، جنہیں دگنا اجر ملے گا۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل كانت عنده امۃ فادبها فاحسن تأدیبها وعلمها فاحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہو، غلام لونڈی ہو۔ لونڈی کا تصور کیا تھا؟ لونڈی کا تصور اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے کے زمانے میں، لونڈی و غلام کا تصور صرف یہی تھا کہ جیسے ایک حیوانوں جیسا سلوک ہوتا تھا ویسا سلوک ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے متعلق فرمایا کہ جس کے پاس ایک لونڈی ہو اور اس کو اچھا ادب سکھایا ہو، اس کو تعلیم سکھایا ہو، پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا ہو، ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا، یعنی اس کے ہر عمل پر دگنا دگنا اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ایک آزاد عورت درکنار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ لونڈی بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو بھی تعلیم دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر مردوں سے خطاب فرماتے تھے، جہاں مردوں سے خطاب فرماتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی محفل میں جاتے اور خواتین کو بھی تعلیم دیتے تھے، خواتین سے بھی خطاب فرماتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا معشر النساء تصدقنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، من حلیکن، تمہارے زیورات میں صحیح سے تم صدقہ کرو، تم خیرات کرو، فا فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں تمہیں اکثر و بیشتر جہنم میں دیکھتا، مجھے دکھایا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہے. عورتوں نے پوچھا، خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عورتوں کی کثرت کیوں ہے جہنم میں، کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ دیکھیں جہنم سے بچنا چاہیے عورت، عورت کو جہنم سے بچنے کے لیے جاننا چاہیے علم، کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن، ایک تو لعن و تان بہت زیادہ ہوتا ہے، زبان کھولتی ہے تو لعن و تان بہت کرتی ہے، وہ تکفرن العشیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہروں کی نافرمان ہوتی ہے، شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی اطاعتیں نہیں کرتے ہیں. ان دو عمل کی وجہ سے عورتیں جہنم میں کثرت سے ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں اتنا صدقہ دیں کہ اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے گلے کے ہار وغیرہ سب سونے جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو صدقہ کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو. سبحان اللہ، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور تو اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں کتنا جذبہ تھا علم سیکھنے کا، کتنا جذبہ تھا، چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتی ہیں، غلبنا الرجال یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مرد احباب ہم پر غالب ہو گئے، ہم سے آگے گزر گئے علم سیکھنے کے باب میں. وہ آپ کی محفلوں میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ سے علم سیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کو ارشادات فرماتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر تو ہے، آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں. لہذا ہمیں بھی، ہم تو عورتیں ہیں، ہماری ذمہ داریاں گھر کی ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں گھر کی ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی علم سکھانے کا کوئی ایک راستہ اپنائیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہفتے میں ایک دن فلاں گھر میں جمع ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن عورتوں کو تعلیم دیتے تھے. اللہ اکبر، اسی تعلیم میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس کسی عورت سے تین بچے انتقال کر چکے ہوں اور وہ اس پر صبر کی ہو، چنانچہ وہ بچے جو انتقال کر چکے ہیں وہ جو ہے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں. چنانچہ صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے دو بچے وفات پا گئے ہوں، تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کسی کے دو بچے بھی وفات پا گئے ہوں اور اس پر وہ عورت صبر کی ہو، تو اس کے لیے وہ دو بچے جہنم کے لیے آڑ بن جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم سکھائے، ان کے لیے دن مقرر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتیں باقاعدہ طور پر علم کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتی تھیں. اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کو مساجد سے جوڑا، مساجد سے عورتوں کو جوڑا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں باقاعدہ طور پر پنج وقتہ نمازیں ادا کرتی تھی باجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تو اور اس کے بعد کے دور میں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، عورتوں کو مساجد سے جوڑنے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے تاکہ عورتیں بھی علم سیکھیں، علم سے وہ بھی فیضیاب ہو سکیں. یہ ایک اہم مقصد مسجدوں سے عورتوں کو جوڑنے کا. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر جو عورتوں کو مساجد سے دور کیے ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے ایک خاص اسلام بتا دیے ہیں، ان کو خاص طریقہ نماز سکھا دیے ہیں، ان کو خاص ایک طریقہ بتا دیے ہیں، اور مساجد سے ان کو دور رکھا گیا ہے. افسوس ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مساجد سے عورتوں کو جوڑا. کیا فرماتی ہیں صحابیات کہ اکثر و بیشتر صحابیات، جو سورۃ قاف یاد ہو گیا تھا انہیں، سورۃ قاف یاد ہونے کا جو سبب بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں سورۃ قاف سن کر کے ہم نے یاد کر لیا. سبحان اللہ. اور تو اور فرض نمازیں دور کی بات، نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی عورت، نوافل کا اہتمام کرتی تھی. چنانچہ زینب رضی اللہ عنہ مسجد النبوی میں عورتوں کے مسلح کے پاس دو ستونوں کے درمیان آپ نے ایک رسی باندھ دی تھی، ایک رسی اس لیے باندھ لی تھی کہ لمبی لمبی لمبا لمبا قیام کرتی تھی کہ جب تھک جاتی تو اس کا سہارا لینے کے لیے آپ رسی باندھ لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ رسی کس لیے ہے, کہا گیا کہ زینب رضی اللہ عنہ نے باندھا ہے کہ جب تھک جاتی تو وہ اس سے جو ہے سہارا لیا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, نکلوایا, فرمایا کہ اللہ کی عبادت جب کرنی ہے تو پورے نشیط حالت میں, ایکٹیو حالت میں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو تھکا کر کے, مصیبت میں رکھ کر کے جو ہے اللہ کی عبادت نہیں انجام دینی چاہیے, نفلی عبادت. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اگر نوافل بھی پڑھنی ہوتی تو وہ مسجد النبوی میں آیا کرتی تھی اور مسجد النبوی میں نوافل کا اہتمام کیا کرتی تھی. اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے نجی مسائل کا بھی حل فرمایا کہ ان کے اپنے مخصوص مسائل بھی خواتین آیا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہتا تھا کہ وہ آپ کے دربار میں آتی تھی اور علم سیکھتی تھی, اپنے نجی مسائل بھی پوچھا کرتی تھی. چنانچہ ایک انصاری خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, ان کی حیا دیکھیے. دیکھیں ایک ہے علم, اگر خواتین اپنے مخصوص مسائل نہیں معلوم کریں گی تو دین کا معاملہ ہے, کہیں غلطی کر دیں تو کتنی بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں. تو دین تو پوچھنا پڑے گا, اور ایسا نہیں کہ دین پوچھنے کے سلسلے میں, اپنے مسائل پوچھنے کے سلسلے میں حیا کو پار کر چکے ہیں. نہیں, قطعاً نہیں, حیا بھی ہو اور حیا کے دامن میں رہتے ہوئے, حیا میں رہتے ہوئے وہ علم سیکھیں. چنانچہ آتی ہیں, تمہید باندھتی ہیں, کہتی ہیں ان اللہ یا رسول اللہ, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ کے رسول بے شک اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا. علم کا معاملہ ہے, اگر میں اپنے ان مسئلے کو نہیں جانوں گی, اپنے اس مسئلے کو نہیں جانوں گی, ہو سکتا ہے کہ میں غلط عبادت کر کے, غلط کام کر کے, غلط راستہ میں اختیار کر سکوں اور میری عبادت ضائع ہو جائے. پھر آپ نے پوچھا کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہونے پر غسل ہے, کیا عورت کو بھی احتلام ہونے پر غسل ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار, کہ کتنی ہی عورتیں, بہترین عورتیں اگر میں پایا تو انصار کی عورتیں پایا میں نے. کہ کس اعتبار سے؟ وہ علم کے باب میں حیا ان کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, علم سیکھنے کے باب میں حیا ان کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. اسی لیے کہا گیا کہ علم تین طرح کے لوگ نہیں سیکھ سکتے, جو حیا والے ہوں, شرم کی بنا پر کہ میں کیا سیکھوں, میں کیا سیکھوں, میں کیسے پوچھوں لوگوں کے سامنے, مجھے تو دنیا کے معلومات اتنے زیادہ ہیں, دین کے معاملے میں میں کیسے پوچھوں, میری عمر ہو گئی ہے. جبکہ جو ہے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی عمر کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے, اور آج بھی یہ سلسلہ, وہ اثر جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, وہ آج بھی سلسلہ مسجد النبوی میں دیکھیے, نوجوان اساتذہ اکرام جو ہے کتابیں پڑھا رہے ہیں, علم سکھا رہے ہیں, اور بڑے بڑے بوڑھے و ضعیف جو ہے کتاب اور قلم لے کر کے نوٹ کر رہے ہیں حدیث کو. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو علم کے باب میں حیا بھی نہیں ہونی چاہیے, اور علم کے باب میں تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کئی لوگ علم اس لیے نہیں سیکھتے کہ میں اس بچے سے کیا پوچھوں, یہ تو میرے سامنے کا لڑکا ہے, یہ تو میرے سامنے جو ہے پلا ہے, بڑا ہے, بڑا ہوا ہے, لہذا میں کیسے علم پوچھوں. تکبر رکاوٹ آ جاتی ہے, تکبر مانے اگر بن جاتا ہے تو سوچئے کہ نتیجہ جو ہے اسی کی آخرت برباد ہوتی ہے. علم نہیں سیکھے گا تو آخرت اس کی برباد ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے, چاہے مرد ہو عورت ہو, اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا, بنیادی علم قرآن پڑھنا نہیں آتا, اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم بالکل ناواقف ہیں, تو الف سے صحیح شروع کیجیے. آج ہی شروع کیجیے علم سیکھنے کے لیے, اور راستے ایسے ہموار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ لوگوں کو, بڑوں کو بھی علم دیا جا رہا ہے. تو ایسے باب میں ہم تمام کو آگے بڑھنا چاہیے. معزز حاضرین, اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی کتاب آپ دیکھیں گے, کتاب العلم. اس کتاب العلم کے اندر آپ نے خواتین سے متعلق تین ابواب منعقد کی, تین ابواب منعقد کیے ہیں خواتین سے متعلق علم کے باب میں. چنانچہ آپ نے پہلا باب, باب الحیاء فی العلم, یہ ذکر کیا ہے. جس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ خواتین انصار کی خواتین جو ہے علم کے باب میں حیا نہیں کرتی تھی، اور دوسری جو ہے باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر فرمایا تھا کہ کیا عورتوں کے لیے علم، خصوصی علم سکھانے کے لیے اس طرح سے دن مقرر کرنا کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے اس سلسلے میں کہ عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے، اور یہ بھی اس بات میں دلیل ہے کہ مرد احباب بھی خواتین کو علم دے سکتے ہیں شرعی حدود میں رہتے ہو، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ شرعی حدود پار کر کے علم سیکھ رہی ہے، نہیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے عورتیں مردوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسرا باب امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بابا باندھا تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کہ آدمی کا اپنی لونڈی اور اپنے اہل خانہ کو علم سکھانا. اس سے متعلق آپ نے وہ حدیث ذکر کی ہے جو حدیث میں نے آغاز میں فرمایا کہ دو تین قسم کے لوگوں کو دگنا اجر ملا جائے گا. معزز حاضرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ترغیب کا نتیجہ ہے کہ صحابیات علم کے کس درجے پر فائز ہوں. کتنی مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں، خود آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے لیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، جن سے 2210 قریب حدیثیں مروی ہیں، اور ان کا شمار ان محدثین محدثات میں سے ہوتا ہے، محدثین و محدثات میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کیا، صحابہ میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ سے متعلق فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط سألنا عائشہ، جب ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو کسی حدیث کے متعلق اشکال پیدا ہو جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا حدیث فرمائی، کس متعلق فرمائی، محل کیا تھا، اگر ہمیں کوئی اشکال ہو جاتا، ڈاؤٹ ہو جاتا، تو ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں حدیث ذکر کرتی، پھر ہم جو ہے اپنا اشکال، اپنا ڈاؤٹ جو ہے کلیئر کر لیتے تھے. سبحان اللہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ سے اگر کہیں سہو ہو جاتا اس سہو کو بھی کلیئر فرماتی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ترغیب کا نتیجہ تھا. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے متعلق حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ اگر میت اپنی زندگی میں وصیت نہ کرے گھر والوں کو کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں، چلانا نہیں، چیخنا نہیں، کپڑے پھاڑنا نہیں، گریبان پھاڑنا نہیں، جتنے بھی امور ہیں بدعتی امور کو انجام نہیں دینا، اگر یہ وصیت کر دیتا ہے وہ مر جاتا ہے اس کے باوجود رویا جاتا ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا. اگر وہ وصیت نہ کرے اور اس کے وفات پر رویا جائے، چیخا جائے، چلایا جائے تو اس کو عذاب ہوتا ہے. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا محل دوسرا تھا، اب وہ حدیث ذکر کرنے کا محل نہیں تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رحم اللہ ابن عمر ما کذب ولکنہ وہم او اخطا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر اللہ رحم فرمائے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہو سکتا ان کو وہم ہو گیا ہے یا پھر انہیں جو ہے غلطی ہو گئی ہے. چنانچہ وہ حدیث ذکر کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت کی وفات ہو گئی تھی، ان کے گھر والے رو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ رو رہے ہیں اور انہیں جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا. پھر آپ نے آیت فرمائی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کو کسی اور دوسرے کا بوجھ نہیں دیا جائے گا، یعنی انسان جو عمل کرے گا وہی اس کو نتیجہ ملے گا، اس عمل کا بدلہ اس کو ملے گا، کسی اور کے گناہ کرنے کی وجہ سے کسی اور کو بوجھ نہیں ہوگا. یہ معاملہ تخصیص کا ہے. تو چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا فہم دیکھے کہ صحابہ سے اگر کوئی سہو ہو جاتی، کہیں غلطی ہوتی، اجتہادی مسئلہ ہوتا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ طور پر اس کی تاکید فرماتی، اور تو اور آپ خواتین کی بھی تربیت فرماتی تھی، خواتین کی بھی تربیت فرماتی تھی. ایک عورت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور مسئلہ دریافت کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، ما بال النساء تقضی الصلاۃ تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ ہم عورتوں کو ایسا حکم کیوں ہے، ہم عورتیں ایسا کیوں کریں کہ ہم روزوں کی قضا کریں مگر نمازوں کی قضا نہ کریں، ایسا کیوں ہے؟ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا حاضر جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں احروریتی انتی، کیا تو حروری ہے، آزاد خیال کی ہے؟ اصل میں یہ نسبت جو ہے خوارج جس فرقے میں جس جگہ رہتے تھے وہ حرور سے تعلق رکھتا تھا قبیلہ، تو آپ نے پوچھا کیا تو آزاد خیال کی ہے؟ کہ خوارج کا مسئلہ کیا ہے، خوارج دین کے معاملے میں سختی برت کر کے اپنی عقل سے جو ہے دین کو سمجھتے ہیں، تو اس سلسلے میں پوچھا کیا تو بھی دین کو عقل سے سمجھنا چاہتی ہے؟ عبادات کے معاملے میں ہم عقل نہیں دوڑا سکتے، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھا جائے تو موزوں پر مسح نیچے کیا جاتا نہ کہ اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے موزے اگر انسان چلتا ہے تو نیچے گندے ہوتے ہیں، مسح نیچے کرنا چاہیے، مگر دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسح اوپر کیا جائے، تو لہذا عبادات کی امور میں ہمیں جو ہے عقل نہیں لڑانے چاہیے، جتنا دین سکھایا جائے اتنا ہی اس پر عمل کیا جائے۔ ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ فجر کی نماز اتنے بجے کیوں ہے، ظہر کی نماز میں چار رکعت ہی کیوں ہے، ایسے سوالات عبادات کی امور میں ہم نہیں کر سکتے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا احروریتی انتی، کیا تو دین کو آزاد خیالی سے سمجھنا چاہتی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایسی نہیں ہوں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے روزوں کی قضا کریں اور نمازوں کی قضا نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم تھا۔ صحابیہ میں سے ام الدرداء رضی اللہ عنہ کی بات لے لیں کہ صحابی رسول ام الدرداء رضی اللہ عنہ کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا، کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ نماز میں چوتھی رکعت میں جب دوسرا تشہد ہوتا ہے یا مغرب کی نماز میں دوسرا تشہد ہوتا ہے تو وہ پھیل کر بیٹھتی تھی، ایسا نہیں کہ مردوں کی نماز الگ ہے عورتوں کی نماز الگ ہے، کہتے ہیں کہ وہ فقیہ تھی، صحابیات میں علم والی صحابیہ تھی اور وہ بھی مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات سے بھی صحابہ جو ہے علم لیا کرتے تھے، تابعین جو ہے علم لیا کرتے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات، آپ تابعین کا دور دیکھ لیجیے۔ صحابہ اکرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث رشاد فرمائے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، کہ ٹیٹو لگانے والی اور لگوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک عورت جو ہے محفل میں چیلنج کرتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہیں، چیلنج مطلب مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ان کا ادراک دیکھیے، ان کی گہرائی گہری نظر دیکھیے قرآن کریم پر۔ کہتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، شروع سے آخر تک قرآن پڑھ لیا، مگر اللہ تعالیٰ اس طرح لعنت نہیں بھیجا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سورۃ النساء کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ نے کہا کیا تم سے یہ آیت گزری ہے؟ کہا کہ ہاں یہ آیت گزری ہے۔ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ تابعات بھی کتنی گہری نظر ان کے قرآن کریم میں ہوا کرتی تھی، اور علم کے باب میں وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ سید التابعین سعید المسیب رحمہ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد، آپ اپنی بیٹی کا نکاح ایک شاگرد سے کر دیتے ہیں اور شاگرد نکاح ہو جاتا ہے، پھر جو ہے دوسرے دن آپ علم سیکھنے کے لیے سعید بن مسیب کے پاس نکلتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے یعنی سعید بن مسیب کی بیٹی کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کی محفل میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سعید بن مسیب علم والے تھے، بڑے علم والے تھے، تابعین جو ہے ان کی طرف رجوع، جہاں سعید ہوتے تھے وہاں فتویٰ نہیں دیتے، کہ جہاں سعید ہیں وہاں فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے۔ تو چنانچہ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ اجلس اعلمک علم سعید، کہ بیٹھ جاؤ میں تمہیں سعید کا علم دوں گی، میرے باپ سعید بن مسیب کا میں تمہیں علم دوں گی۔ سبحان اللہ، یہ تابعات تھیں جو تابعین کے دور میں علم کے باب میں اس طرح سے ان کا مقام تھا اور اس ادراک پر پہنچی تھی۔ معزز حاضرین، علم سیکھنا مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، دونوں پر فرض ہے۔ اگر عورت علم نہیں سیکھے گی تو صحیح معنی میں قوم کے لیے ایک صحیح ماں، ایک صالح ماں کیسے حاصل ہوگی قوم کے لیے، اور ایک صالح بیٹی کیسے نصیب ہوگی، ایک صالح بیوی کیسے نصیب ہوگی؟ اگر عورت علم سیکھ لے تو سب سے بڑا فائدہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر کو سنوار سکتی ہے،
اپنے اولاد کی تربیت کر سکتی ہے، اپنے اولاد کی تربیت میں، علمی تربیت میں ایک بہترین رول انجام دے سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ مالک بن نضر ان کے پہلے شوہر تھے، جیسے ہی وحی کی بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، اسلام کے متعلق جانا، انہوں نے توحید اپنائی، کلمہ پڑھا اور پھر اپنے گھر گئیں۔ مالک، انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے، چھوٹے بچے انس رضی اللہ عنہ کو کلمہ سکھا رہی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بیٹا یہ کلمہ پڑھو، اپنے بیٹے کو کلمہ سکھا رہی ہیں۔ مالک بن نضر کفر میں تھے، آئے دیکھا، کہا اصبوتی لا تفسد علیہ، کہا کیا تو کافر ہو گئی ہے، اپنے دین سے موڑ رہی ہے، میرے بچے کو خراب مت کر۔ کہا کہ لا افسد علیہ، میں اس کو خراب نہیں کر رہی ہوں بلکہ اس کی اصلاح کر رہی ہوں۔ پھر مالک بن نضر دیکھ کر ملک شام چلے گئے، اپنا بوریا بستر باندھا، چھوڑ کر بیوی کو چلے گئے۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھیں، سیرت، ہر خاتون کو ام سلیم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں پھر دوسرا رشتہ آ رہا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ ابو طلحہ رشتے کا پیغام بھیج رہے ہیں، ام سلیم جواب دیتی ہیں کہ ابو طلحہ تم بہت اچھے اخلاق والے ہو، مالدار ہو، اچھی طبیعت والے ہو، مزاج ہو، شاید ہی تمہارا رشتہ کوئی ٹھکرائے، مگر تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں۔ آج کل کی نوجوان خواتین جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اسلام سے شرما رہی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتانے سے شرما رہی ہیں، انہیں ان کی سیرت پہ غور کرنا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، اگر تم اسلام قبول کر لو گے، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر ہے، میں تمہیں مہر معاف کر دوں گا۔ پھر جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی ہوتے ہوئے کس طرح سے رول انجام دیا ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر صبر کرتی ہیں، اپنے شوہر کو صبر کی تعلیم دیتی ہیں، پھر جو ہے ان کے تقریباً روایت میں آتا ہے 9-10 بچے تھے، جو ان کے گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آتی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں امام شافعی کے متعلق، کہ امام شافعی مجدد، دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ مجدد کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ سنتیں مر گئی ہیں، دوبارہ سنتیں زندہ کرنے والے، بدعات کو ختم کرنے والے، توحید کو مضبوط کرنے والے، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ مجدد دوسری صدی ہجری، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی تربیت جو مجدد بنائے، بل اتفاق مجدد ہیں، ان کو جو مجدد بنائے، اس میں ان کی ماں کا رول ہے۔ ماں کون تھی؟ عالمہ تھی، فقیہ تھی ماں۔ ان کے متعلق ان کی ماں کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ دو عورتیں کسی گواہی کے پاس، قاضی کے پاس گئی تھی، قاضی فیصلہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہے، دو عورتیں گواہی کے لیے کھڑی ہیں۔ قاضی کا ارادہ یہ تھا کہ دونوں کی گواہی الگ الگ قبول کی جائے، مگر یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی والدہ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتی ہیں فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر دونوں کی گواہی ایک ساتھ ہوگی، کیونکہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے گی، تو لہذا دونوں کی گواہی یکجا قبول کی جائے گی۔ فلسطین میں امام شافعی پیدا ہوئے، فلسطین میں امام شافعی رحم اللہ علیہ پیدا ہوئے، ان کی تربیت کی خاطر، ان کی تعلیم کی خاطر مکہ المکرمہ امام شافعی رحم اللہ علیہ کو لے کر کے آئی، تاکہ جو ہے میرا بیٹا یہاں پر علم سیکھ سکے، علماء سے فیضیاب ہو سکے، امام شافعی کی تربیت ہوتی ہے۔ اور وہ مجدد ثانی امام شافعی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی ماں کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی ماں فجر سے پہلے اٹھتی ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہیں، تہجد کا اہتمام کراتی ہیں، وضو کراتی ہیں ٹھنڈی میں، پھر جو ہے فجر کے لیے مسجد کو لے کر آ کے چھوڑتی ہیں، نماز کو چھوڑتے وقت کہتی ہیں کہ یہاں سے علم سیکھ کر کے آنا، علم کی محفلوں میں بیٹھ کر کے آنا، نماز ہو جائے تو دروس ہوتے ہیں، حدیث کے دروس ہوتے ہیں، تو علم سیکھ کر کے آنا۔ دیکھیں چوتھے امام، امام احمد بن حنبل، انہیں کس نے بنایا؟ ان کی والدہ نے بنایا، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کو دیکھیں، اسی طرح حافظ ابن حجر خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی بہن نے ان کو علم سکھایا، اور ایک ماں کا رول جو ہے ادا فرمایا۔ معزز حاضرین، حقیقی معنی میں قوم کو ہم بہتر ماں، بہتر بہن اور بہتر بیٹی تبھی دے سکتے ہیں جب ہم ان کو علم سکھائیں۔ چنانچہ جلبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ جلبیب رضی اللہ عنہ کمتر تھے، مال میں بھی کم تھے اور خوبصورت بھی نہیں تھے اتنے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جلبیب نکاح ہو گیا آپ کا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کون نکاح کرے گا, نہ میں مال میں بہتر ہوں نہ خوبصورتی میں بہتر ہوں. چنانچہ جلبیب رضی اللہ عنہ سے پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فلاں گھر کو جانا اور گھر والوں کو میرا سلام سنانا. میرا سلام سنانے کے بعد ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبیب کا نکاح آپ کی بیٹی سے طلب کیا. چنانچہ جلبیب جاتے ہیں, ان کے گھر والوں کو سلام سناتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بات اتنی ہی نہیں ہے بلکہ میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. چنانچہ والدین ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے, نہ مال میں بہتر ہے نہ جو ہے چہرے میں بہتر ہے نہ جو ہے اس نہ خوبصورت ہے, کیسے ہو سکتا ہے بات اتنی والدین کی ہو رہی ہے. پھر بیٹی کی آواز آتی ہے, بیٹی کی آواز آتی ہے کہ میرے والدین آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ رشتہ بھیجنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ پھر وہ نکاح کے لیے آمدہ ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں, اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کذا وکذا. اے اللہ ان کی زندگی پر خیر کی برسات برسا دے اور ان پر کبھی زندگی میں کبھی تنگی آنے نہ دے. معزز حاضرین, بات بہت طویل ہے, میری بات بھی بہت طویل ہے, بس آج اس جمعہ کے خطبے میں میں یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آج اپنی بچیوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے, اپنی بیویوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے, اپنی ماؤں کو بہنوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے, علم سیکھنے کی سکھانے کی ضرورت ہے آج عورتوں کو. عورتیں تعلیم کے میدان میں ہیں, کون سے تعلیم, دنیاوی امور کی تعلیم میں ہیں. دنیاوی علم ایک درکنار, اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان سے یہی نہیں پوچھا کہ انجینئر کیسے بنے یا پھر ڈاکٹر کیسے بنے, قوم کی تم نے تربیت کی نہیں کی, بلکہ ان کے گھر سے متعلق ان کو سوال ہوگا. اور آپ دیکھ لیں خواتین کے لیے حدیث شریف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جس میں آٹھوں دروازے, جنت کے آٹھوں دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور رمضان کے روزے رکھیں, اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اپنے دامن کی حفاظت کریں, ایسی عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیلہ لہا, اس سے کہا جائے گا جو چاہے وہ دروازے سے داخل ہو جائے. آپ دیکھ لیں یہ تمام امور گھر کی دہلیز کے اندر ملتے ہیں. تو اس لیے علم واجب ہے, دین علم سکھانا. اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو ضرور با ضرور دین علم دے. اور میں واقعی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں شہر بنگلور کے اندر وہ مقامات جہاں عورتوں کی تعلیم کے لیے راستے ہموار ہیں. خود مسجد خلیل اللہ میں کلۃ الحجرہ کے نام سے دو سالہ کورس چلتا ہے اور مختلف مقامات پر عورتوں کے لیے تین سالہ, دو سالہ, ایک سالہ کورسز چلتے ہیں. اور واقعی مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں غور و فکر کیا اور عورتوں کی تعلیم کے لیے راستے کھولے. میں دوبارہ یہی تعلیم دینا چاہتا ہوں, یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو تعلیم سکھائیں, خصوصاً دین علم ہر عورت پر سیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علم کے باب میں ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے نوجوان خواتین کی بہتر سے بہتر تربیت فرمائے, انہیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار حال ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے راستے ہموار فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قتل شبانهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.